ہے کہ اس محفل کو پہلا زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور امام حسین کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، مجلس پڑھنے والے کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن اب زمانہ برعکس ہو چکا ہے کہ اب امام حسین کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کے جانے والے مسجد میں داخل ہوں، امام بارگاہ میں داخل ہوں، یا مولانا صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی افراد آئیں اور بیٹھیں تو تب جا کے ہم مجلس کو شروع کریں. ابھی آپ کے سامنے آپ نے خود دیکھا کہ جب نماز ہو رہی تھی، افطاری کا وقت تھا، تو الحمدللہ تمام افراد موجود تھے. جیسے ہی افطاری ہوئی، افطاری ختم، اور یہاں پر افراد کا مجمع بھی ختم ہو گیا. بہرحال ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی کام پڑ گیا ہو، کسی کو کوئی مشکل آ گئی ہو، اسی وجہ سے شاید افطاری کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، یا یہ کہ اسے اتنی گرمی یہاں لگ رہی ہے کہ شاید باہر بیٹھنے پہ وہ مجبور ہو چکے ہیں. لیکن یہی بات جو میں نے کل آپ سے کہی تھی کہ ہمارے اندر وہ مادہ خالص نہیں رہا، وہ خلوص کا مادہ ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے. اگر ہمارے اندر وہ خلوص کا مادہ پیدا ہو جائے، وہ جو ملاوٹیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، اگر وہ ہماری ملاوٹ ختم ہو جائے تو ہمارے دل کے اندر، ہمارے وجود کے اندر وہ اشتیاق، وہ عشق جو ہونا چاہیے وہ پیدا نہیں ہوا. اگر یہ خلوص آ جائے تو یہ خود بخود اشتیاق پیدا ہو جائے گا. جتنا اشتیاق ہمارے کھانے کے اوپر ہوتا ہے، جتنا اشتیاق ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں مقام پر بریانی ہے اور بریانی کے ہم بڑے شوقین ہیں، تو آپ کو وہاں کتنی ہی گرمی کیوں نہ لگے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. معلوم ہے کہ ابھی چاول کچے ہیں، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ ابھی چاول کچے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ تحمل کرنے کو تیار کہ کوئی بات نہیں، ہم آدھا گھنٹہ بھی انتظار کر لیں گے، اس لیے کہ چاول کچے ہیں، لیکن ہمارے پیٹ کی جو اشتیاق ہے، جو عشق اس بریانی سے لگ چکا ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن اتنا اشتیاق، اتنی محبت ہماری اس مجلس کے اندر نہیں ہو رہی ہے، اتنی محبت ہمیں عشق حسین سے نہیں ہے، اتنی اشتیاق ہمیں اہل بیت سے نہیں ہے، اتنی اشتیاق ہمیں امام زمانہ سے کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم امام زمانہ کے لیے اتنی اشتیاق نہیں رکھتے ہیں؟ آج جمعے کا دن تھا، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ سب نے دعائے ندبہ پڑھی ہوگی، سب نے دعائے عہد پڑھی ہوگی، سب نے امام زمانہ کو یاد کیا ہوگا. لیکن اگر یاد نہیں کیا اور دعائے ندبہ نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، دعائے عہد نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دن میں کسی وقت بھی امام زمانہ کو اس نے ضرور یاد کیا ہوگا، اگر اس کے دل میں اشتیاق ہوگا، اگر اس کے دل میں عشق ہوگا. یہ علی ابن محضیار، جو میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ علی ابن محضیار 19 حج کر چکے، کس کی محبت میں؟ صرف امام زمانہ کی محبت میں، کہ وہ امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال امام زمانہ حج کے موقع پر آتے ہیں. یہ علی ابن محضیار 19 حج کرنے کے بعد ایک مرتبہ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 19 حج کیے لیکن امام سے میری ملاقات نہیں ہوئی. وہ مایوس ہونے لگا. امام زمانہ نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا جاؤ اسے پیغام دو، یا خود امام خواب میں آئے یا کسی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ جاؤ اسے پیغام دو، کہو کہ اس سال تمہاری ضرور ملاقات ہوگی. کہا علی ابن محضیار آؤ، اس سال میں تمہیں اپنی زیارت مشرف کروں گا. علی ابن محضیار ایک مرتبہ پھر آمادہ ہوتے ہیں. وہ زمانے کا حج ہے کہ جہاں پر جو ہے مہینے مہینے کا سفر ہو جاتا، جہاں پر ڈاکو کا خطرہ ہوتا تھا، یہاں پر مختلف مشکلاتیں ہوتی تھیں. آج کل کے سفر نہیں کہ 4 سے 5 گھنٹے کے اندر یہاں سے بیٹھے اور وہاں پر ہم نے حج کے لیے جو ہے اتر گئے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر بڑی مشکلات کے ساتھ انسان جو سفر کرتا تھا. یہ علی ابن محضیار اتنا محبت امام کے ساتھ، اتنا عشق ہے امام کے ساتھ کہ اس کی خاطر وہ 19 حج کر چکے، اب 20 میں حج کے لیے نکلتے ہیں. ایک مرتبہ مکے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، قاصد آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تجھے کس کی تلاش ہے، تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں اپنے محجوب امام کو ڈھونڈ رہا ہوں. قاصد کہتا ہے کہ تیرا امام محجوب نہیں ہے، تیرا امام حجاب میں نہیں ہے، بلکہ تیرے گناہوں نے امام کو حجاب میں ڈال دیا ہے. یہ تیرے گناہ ہیں، یہ تیرے کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے تو حجاب میں چلا گیا ہے، امام حجاب میں نہیں ہے، امام اسی سرزمین پہ موجود ہے. ایک مرتبہ وہ امام کے پاس لے کے چلا، اب امام کے پاس پہنچنا ہی چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے قاصد امام، ذرا اتنا تو بتا کہ میں اپنے گھوڑے کو کہاں باندھوں. امام کی محبت میں جا رہا ہے، امام سے ملنے جا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اے قاصد امام، ذرا بتا کہ اب میں اپنے گھوڑے کو کہاں باندھوں. یہ گھوڑے سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کی فکر ہو رہی ہے، لیکن امام زمانہ کی اسے فکر نہیں ہے. اسی قسم کا واقعہ، ایک اور واقعہ کہ جو میں نے کہیں اور جگہ پہ بیان کیا ہے، لیکن موضوع کے حساب سے بیان کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو سکے. ایک شخص جو امام کا بڑا انتظار کر رہا تھا، بڑا امام کا چاہنے والا تھا، ایک دکان تھی، اس دکان پہ وہ صابن بیچا کرتا تھا، کافور بیچا کرتا تھا، بڑا اشتیاق تھا امام سے ملنے کا. ایک روز دیکھا کہ دو افراد، جو بڑی بزرگ ہستی تھی، چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، اس کی دکان پہ آتا ہے، اس کی دکان پہ آتے ہیں اور ان سے خریداری کرتے ہیں. خریداری کے بعد وہ جانے لگے، ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے بزرگ ہستیوں، ذرا یہ تو بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو. اس نے کہا تمہیں اس سے کیا کہ تم سے مال ہم نے خریدا، ہم نے پیسہ دیا، تم نے مال دیا، یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا جب تک آپ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. کہا اچھا، مجبور ہو کے بتایا کہ ہم امام زمانہ کے وہاں سے آئے ہیں. کہ بس امام زمانہ کے پاس سے آئے ہو؟ میں اسی کا تو انتظار کر رہا تھا، مجھے بھی امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے. اب اسے دکان بند کی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں اجازت نہیں ہے. کہا بھلے تمہیں اجازت نہ ہو، لیکن میں تو اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جو میں اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ میں امام کی زیارت کروں. چلنے لگے پیچھے پیچھے، دریا کے کنارے پہنچے. اب وہ تو افراد دریا میں چلنے لگے، ان کا راستہ بن گیا. یہ پیچھے کھڑا ہوا اس کو آواز دیتا ہے کہ اے بزرگ ہستیوں، مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ خدا کو امام زمانہ کا واسطہ دو، دریا میں تمہارا راستہ بن جائے گا. ایک مرتبہ دریا میں راستہ بنا، وہ بھی چلنے لگا. بیچ دریا کے قریب پہنچا، دیکھا بادل آنے لگے. جیسے ہی بادل آئے، فوراً خیال آ گیا کہ میں نے تو اپنے چھت پر صابن سکھائے ہوئے تھے، اب اگر بارش ہو گئی تو یہ صابن تو میرے خراب ہو جائیں گے. جیسے ہی اس کا یہ سوچنا تھا، فوراً پانی میں ڈوبنے لگا. پھر اسے آواز دی کہ مجھے بچاؤ. پھر اس نے کہا امام زمانہ کا واسطہ دو. بڑی مشکل سے پہنچے، سامنے خیمہ امام کا اور یہ شخص یہاں کھڑا ہے. کہا تم یہاں کھڑے رہو اور میں جا کے امام سے اجازت لے کر آؤں، اگر امام نے اجازت دے دی تو میں تمہیں لے کر جاؤں گا. اب ذرا سوچیں، امام کا خیمہ سامنے ہو اور ہم سامنے موجود ہوں، ہمارے دل میں کیا حالت ہو رہی ہوگی، ہمارے جسم کی کیفیت کیا ہوگی. سلوات پڑھے اب سامنے خیمہ ہے اور یہ شخصیت جاتی اجازت لینے کے لیے. امام سے کہتے ہیں کہ مولا آپ کا ایک چاہنے والا آیا ہے، بڑا آپ کا منتظر ہے، بڑا آپ کا انتظار کرتا ہے، مولا آپ اجازت دے تو میں انہیں لے کر آؤں. امام نے کہا اسے واپس کر دو، اس لیے کہ وہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، اس کے دل میں صابن کی محبت ہے، میری محبت نہیں ہے. جب وہ میری محبت میں آ رہا تھا تو صابن کا کیوں سوچ رہا تھا؟ ہمارے اور آپ کے دل بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے میرے زمانے کا امام آ جائے اور کہے آؤ میرے چاہنے والوں، میری مدد کے لیے نکلو، بجائے اس کے کہ ہم لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں کہ مولا کیا اسی وقت آپ کو آنا تھا؟ ابھی تو میں نے تازہ شادی کی ہے، ابھی تو میرے بچے ہوئے ہیں، ابھی تو میں کام پر سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، رات کی تاریکی میں آتے، دن میں آ جاتے، صبح سویرے آ جاتے. صبح سویرے کیوں آئے؟ بڑی مشکل سے تو نماز صبح پڑھتا ہوں میں، آخری وقت میں تو میں اپنی بیل رکھتا ہوں کہ جب نماز قضا ہونے والی ہو تبھی میں آنکھ کھلے. اتنی تو میری طاقت نہیں کہ میں صبح جلدی اٹھ جاؤں، نماز شب کی مجھے توفیق نہیں ہوتی ہے، اور آپ اتنی جلدی آ گئے. مولا تھوڑا دیر سے آتے، ہمارے جملے بھی ایسے ہی ہوں گے، جب امام سے جو ہے ہماری محبت حقیقت میں محبت نہ ہوگی، اشتیاق حقیقی نہیں ہوگا، عشق حقیقی نہیں ہوگا، تو ہم بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، بجائے اس کے کہ لبے کہیں گے مولا آپ چلیے ہم ابھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو علی ابن مہذیار آخر امام کی خدمت میں پہنچا، امام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا 19 سال تک انتظار کرتا رہا، آپ نے اپنی زیارت مشرف نہیں کیا، آپ نے اپنے کسی قاصد کو نہیں بھیجا. امام کہتے ہیں میں تو بھیجتا تھا، میں تو خود بھی آتا تھا، لیکن یہ تمہارے اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے میں 19 سال تک تمہیں زیارت نہیں کروا سکا. کہا مولا میرے اعمال؟ کہا ہاں تمہارے 3 اعمال ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے 19 سال تک تمہیں جو انتظار کرنا پڑا، آج بھی تم نے استغفار کیا تھا اپنی زندگی میں، اس وجہ سے ہم نے تم پہ کرم کیا ہے، اگر تمہارا یہ استغفار نہ ہوتا تو ہم تمہیں اپنی زیارت نہ کرواتے. سوچے ذرا، غور کریں، فکر کریں کہ یہ علی ابن مہذیار اتنا عاشق ہے امام کا، یہ 19 سال حج کر رہا ہے، ہم اور آپ 1 سال ایسا حج نہیں کر سکتے کہ جس کا 1 مہینہ طویل سفر ہو. آج کل تو پیکج نکلے 1 ہفتے والا، 1 ہفتے کے اندر جائیں اور آئیں اور ایسا جائیں اور ایسا آئیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ حج بھی کیا ہے کہ نہیں. ایسے جو ہے بیڈ، ایسے صوفے لگے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، جسے اندازہ ہی نہیں ہوتا ہوگا انسان کو کہ واقعی حج کی سرزمین پہ آیا ہو، واقعی لطف اندوز ہوتا ہو حج کی سرزمین پر. آج تو اتنا وقت ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اتنی مصروفیات ہماری ہے، اتنے کاروبار ہمارے پھیل چکے ہیں کہ کم سے کم کوشش کریں 1 ہفتے میں جائیں اور واپس آ جائیں. تو یہ علی ابن مہذیار کہتے مولا آخر وہ 3 ہماری کون سی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زیارت سے مجھے دور رکھا. کیا پہلا عمل تمہارا کثرت مال ہے، پہلا عمل کثرت مال ہے جس کی ہم اور آپ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مال جتنا سے زیادہ ہو جائے وہ اچھا ہے، لیکن اگر مال مال خالص ہو تو شاید وہ کام بھی آ جائے گا، اور مال بھی اگر خلوص کے ساتھ ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں کام بھی آئے گا، لیکن اگر مال بھی ملاوٹی اگر کوشش کریں گے تو وہ ایک دریا بن کے جو ہے ہمیں لے ڈوبے گا. جیسے ایک باپ تھا، اس کا بیٹا دیکھتا تھا، اب جو دودھ والا کام کرتے ہیں ان کو زیادہ اس چیز کے بارے میں معلومات ہوگی، لیکن کیونکہ ہمیں ایک قصہ سنایا گیا ہے کہ ایک شخص تھا جو دودھ کا کام کرتا تھا، ایک باپ ہمیشہ دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملاتا تھا، بیٹا ہمیشہ دیکھتا تھا کہ میرا باپ جو ہے دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے. تو ایک وقت وہ آیا کہ ایک مرتبہ سیلاب آیا، سیلاب آیا سارا کچھ لے کے وہ چلا گیا، مویشی سارا مال سارا لے کے چلا گیا. باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا سمجھ میں نہیں آیا کچھ کہ یہ ایک دم سے سیلاب کیوں آ گیا. تو بیٹے نے بڑا اچھا جواب دیا، بابا یہ تھوڑا تھوڑا جو آپ پانی ڈالتے تھے وہ سیلاب بن کے آیا اور سارا آپ کا مال لے کے چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر خلوص نہ ہو، ملاوٹ چیزیں ہوں، تو پھر وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. کثرت مال، اگر مال حلال ہو اور حلال کے ذریعے کمائے جائے پھر بھی شاید بہتر ہے، لیکن کثرت مال کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کثرت مال کی وجہ سے مجھے جو ہے رکاوٹ ڈالا ہے میری زیارت کے اندر. اس وجہ سے کہ انسان جب کثرت مال کے پیچھے جاتا ہے تو صبح اور شام صرف مال ہی مال کے پیچھے ہوتا ہے. صبح سے جب انسان نکلتا ہے رات تک مال مال کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کیسے میں مال کماؤں، فلاں کو دوں گا تو اتنا پیسہ ملے گا، فلاں کو دوں گا تو اتنا کماؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا یہ ملے گا، فلاں کے پاس جاؤں گا یہ ملے گا. حتیٰ کہ اب یہاں تک بھی ہو گیا کہ اگر مرحوم کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، مرحوم کی مجلس بھی ہو رہی ہے، تو وہاں پر بھی ہم مال ہی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کا بھاؤ کیا تھا، آج کا ریٹ کیا تھا، آج کون سی چیز مہنگی ہوئی اور آج کون سی چیز سستی ہوئی. یعنی حتیٰ کہ ان عبادتوں کے اندر بھی ہمارا دخل ہونا شروع ہو چکا ہے. عبادتوں کے اندر بھی ساری نماز ہم پڑھ لیں گے تو وہ پورے دن کا حساب و کتاب بھی ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے امام نے کہا کہ تمہارے کثرت مال کی وجہ سے تمہاری زیارت تم ہماری زیارت نہ کر سکے. یہ کثرت مال انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. دوسری چیز تکبر, غرور. یہ انسان کا تکبر, یہ انسان کا غرور انسان کو لے ڈوبتا ہے. انسان غرور تکبر نہ کرے, بلکہ یہ سب کچھ جو دیا گیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اس میں سے انفاق کرو جو میں نے تم کو دیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے کمایا, میں نے حاصل کیا, یہ غلط ہے. میں نے کوشش کی ہے, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, اللہ نے مجھے عقل دی ہے, تبھی جا کے میں سارا مال حاصل کیا ہے. اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی, اللہ مجھے عقل نہ دیتا, میرے جسم کو سالم نہ رکھتا, میں یہ مال بھی حاصل نہ کر سکتا. اسی لیے خدا نے کہا بھائی مما رزقناہم ينفقون, تم اپنے اندر غرور پیدا نہ کرو کہ یہ مال جو تمہیں ملا ہے وہ تمہارا اپنا ہے, بلکہ یہ مال میرا ہے, انہی میں سے انفاق کرو. یہ غرور تکبر تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے. اگر آج تم آگے بڑھ چکے ہو تو تمہارے اندر غرور نہیں آنا چاہیے. آج اگر تم رئیس بن چکے ہو تو تمہارے اندر غرور نہیں آنا چاہیے, تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. انسان کی کوشش یہ ہو کہ یہ غرور تکبر کہ جو شیطان کو اس خدا بارگاہ سے نکالا گیا, خدا کی بارگاہ سے, اسی غرور تکبر کی وجہ سے. اور ایسا نہ ہو کہ یہی غرور تکبر ہمارے اندر بھی داخل ہو جائے. اور وہ کہاں پر آتا ہے؟ بعض اوقات سلوات پڑھے محمد و آل محمد. رسول نے شیطان کو دیکھا کہ شیطان کمزور نظر آ رہا. رسول نے دیکھا شیطان کمزور, کہ ہمارے آپ کی طرح اس کو کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, کہ شاید اس کو بریانی نہیں ملی اس لیے کمزور ہو گیا ہوگا, شاید اسے حلیم نہیں ملا اسی لیے کمزور ہو گیا ہوگا. ہمیں اگر ان چیزوں کی طلب ہو, اگر نہ ملے تو ہماری حالت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات تو بعض جگہوں پہ دیکھا بھی گیا ہے کہ نیازوں کی خاطر جو ہے بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں اس محلے اور سلجر بازار کی طرف یہ چیزیں نہ ہو, لیکن بعض محلے کے جہاں میں گھومتا ہوں, میں جاتا ہوں درس کے لیے, وہاں مجھے بڑے اچھی طریقے سے معلوم ہے اور بہت اچھی طریقے سے میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے وہاں جھگڑے ہوتے ہیں صرف نیاز کی خاطر, کیونکہ نیاز کے اوپر اتنا عشق ہوتا ہے یہاں پر کہ جس طریقے ہو سکے وہ نیاز جھپٹے میں لے لیں, اور لڑائی لڑائی ہوتی ہے اس کے اوپر. اور پھر اگر کھانا ہو اور کھانا نہ ملے تو اتفاق ایسا ہو بھی گیا وہاں پر, ایک دیکھ جو ہے وہ کم پڑ گئی اور وہاں پہ جو حشر نشر ہوا وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا حالات وہاں پر ہوئے اور کیا جھگڑے ہوئے اور کیا مارن پٹائی وہاں پر ہوئی. تو انسان کا اتنی بار جب عشق ہو جاتا ہے کھانے سے, اگر وہ نہیں ملے گا تو انسان کیا ہو جائے گا, اپنے آپ کو ایسا معصوم نظر آتا ہے کہ جیسے ساری زندگی اسے کھانا نہیں ملا ہو. رسول نے دیکھا شیطان کمزور نظر آ رہا ہے. کہ شیطان تو کمزور ہے, کیا وجہ ہے؟ کہ آپ کے ماننے والے چھ کام ایسا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس نے مجھے کمزور کر دیا ہے. ویسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ ہے, شیطانوں کو زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے, کیوں نہ ہم اور کوشش کریں اس میں کہ اس کو اور کمزور کرنے کی کوشش کریں. کا پہلا کام, کا پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ کے ماننے والے ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو فوراً سلام کرتے ہیں. جیسے ہی ملتے ہیں فوراً سلام کرتے ہیں. کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے میں کمزور ہو رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے سلام, جو سلام کرتا ہے اس کو 69 ثواب ملتا ہے. سلام کرنے والے کو 69 ثواب ملتا ہے اور جواب دینے والے کو ایک ثواب ملتا ہے. اور اگر جواب نہیں دیا تو گناہ بھی کچھ ساتھ ساتھ ملے گا. انہیں اتنا ثواب سلام کرنے کے اندر, لیکن اسی کے اندر ہمارا تکبر و غرور ہوتا ہے. میں اس کو کیوں سلام کروں, وہ تو مجھ سے چھوٹا ہے, ارے وہ تو مجھ سے غریب ہے, وہ تو میرے پاس پیسے لینے آتا ہے, وہ تو میرے پاس مال لینے کے لیے آتا ہے, میں اسے سلام کروں؟ اس کو چاہیے وہ مجھ سے سلام کرے. یہ غرور ہمارے اندر, یہ تکبر ہمارے اندر. اسی پنجاب کے شہر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر بچے اور نوجوان تھے. ان بچوں اور نوجوانوں کو میں نے یہ بات بتائی کہ بیٹا جو سلام کرتا ہے اس کو 69 ثواب ملتا ہے, تو جو جواب دیتا ہے اس کو ایک ثواب ملتا ہے, اور اگر جواب نہیں دیتا ہے تو اسے گناہ ملتا ہے. اب آپ دیکھیں وہ بچوں کی کیا حالت, وہ بچوں کو سلام پڑھے محمد و آل محمد. اچھا آپ لوگوں کو درخواست ہے تو آپ لوگ آگے آگے آ جائیں تو آنے والوں کے لیے مشکلات نہ ہو. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج کی سلوات بھی کل کی سلوات کی طرح لگ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو بعد میں کھانا ضرور ملے گا, آپ کی فکر نہ کریں. اور اگر واقعی اگر سلوات زور سے دیں گے تو شاید کھانے کے اندر جو لذت بھی آ جائے گی. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آل محمد. اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کھانا کیا پکا ہے, اگر وہ بھی بتا دے تو شاید اور مزہ آ جاتا اور ایک اچھی سلوات ہو جاتی. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آل محمد. تو پنجاب کے میں نے بچوں کو یہ خالی تعلیم دی کہ بیٹا اے نوجوانوں, اے میرے بچوں, اگر 69 جو ہے ثواب حاصل کرنا ہے تو پہلے سلام کرو, اور اگر ایک ثواب لینا ہے تو خالی وقت جواب کے لیے منتظر رہو. اب آپ دیکھیں وہاں کے بچوں کا حال. جیسے ہی میں مسجد میں وہاں سے دور سے مجھے فقط دیکھتے تھے اور وہیں سے وہ سلام کرنا شروع کرتے تھے اور آ کے مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آج ہم نے 69 ثواب حاصل کر لیا ہے, آپ نے ایک ثواب حاصل کیا ہے. یہ بچے ہیں, یہ نوجوان ہیں. یہی چیز ہمارے اندر آنی چاہیے. کیا رسول بچوں کو سلام نہیں کرتے تھے؟ کیا رسول غریبوں کو سلام نہیں کرتے تھے؟ کیا رسول کی یہ عادت نہیں تھی؟ کیوں ہمارے اندر یہ غرور و تکبر آ رہا ہے؟ کیوں ہم سلام کریں؟ وہ ہم سے چھوٹا ہے, وہ ہم سے غریب ہے, وہ ہمارے پاس لینے کے لیے آتا ہے, ہم اس کو دیتے ہیں, بجائے اس کے اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے. کہا شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے چاہنے والے, آپ کے ماننے والے سلام کرتے ہیں آپس میں, اس سے مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے. انسان کو یہ ہر بار استعمال کرنا چاہیے. جب ہمیں پتا چل جائے کہ شیطان کس سے کمزور ہو رہا ہے تو اس کو ہمیشہ استعمال کرتے رہنا چاہیے. کہا دوسری چیز, کہا جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. الحمدللہ نماز کے اندر تو ہماری بہت عادت ہے, الحمدللہ مصافحہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب باہر ملتے ہیں تو مصافحہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک ہاتھ دے دیا اور جب تک کوئی ناراضگی ہو, کوئی بری بات لگ گئی ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھے بھی نہیں, اور ایک ہاتھ دے کر ہم نے ان سے سلام کر کے ہاتھ ملا لیا. مصافحہ اگر انسان دونوں ہاتھوں سے ملائے تو ایک دوسرے کی جو ناراضگیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی جو دل آزاری ہوئی ہوتی ہے وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے. اگر دل آزاری ہوئی ہو, ناراضگی ہوئی ہو, اگر ہم نے ہاتھ ملا لیا ایک ہاتھ سے تو وہ ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے کہ دیکھو اس نے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملایا, اپنے چہروں کو میری طرف بھی رخ نہیں کیا. اس کا مطلب ابھی بھی یہ ہے کہ ابھی بھی اس کے دل میں ناراضگی موجود ہے. اسی لیے کوشش کرنے چاہیے کہ دو ہاتھوں سے ہاتھ ملائے, چہرے پہ چہرے کو دیکھیں, تاکہ انسان کی جو دل آزاری, جو ناراضگی وہ ختم ہو جائے. تیسرا کام یہ کہ جب یہ کوئی بھی کام کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو فوراً کہتے انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. لیکن بعدوں کا ہمیں اتنا اطمینان و یقین ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہونے والا ہے, اور شیطان ہمیں بلا دیتا ہے اور کہتے کہ ہاں کل میں تمہارا ضرور یہ کام کروں گا, اور انشاءاللہ کو بھول جاتا ہے. اور اللہ اگر اللہ چاہے تو وہ کام ہوگا, اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, وہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ کام ہو بھی جائے گا, اور اگر اللہ نہ چاہے تو لاکھ ہم کوشش کر رہے وہ کام ہونے کا نہیں ہے. چوتھی چیز یہ کہ وہ استغفار کرتے ہیں, وہ توبہ کرتے ہیں. توبہ کے ذریعے سے جو گناہ انہوں نے کیا ہوتا ہے, وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ استغفار کر کے مجھے کمزور پہ کمزور کر رہے ہیں, اسی لیے کہ وہ چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم سے گناہ کروا کے ہمیں سلا دے, ہمیں گہری نیند سلا دے, ہمیں غفلت کی نیند سلا دے. کہے میرے ماننے والے سو جا, ابھی تیری زندگی بڑی باقی ہے, بعد میں استغفار کر لینا, ابھی رات کو تو تھکا ہوا ہے, سو جا, کل صبح اٹھ کے استغفار کر لینا. دنوں کی تین قسمیں ہیں, ایک دن گزر چکا, لاکھوں روپیہ کوشش کر لیں, چاہے وزیر اعظم آ جائے چاہے بادشاہ آ جائے, جو گزر چکا وہ واپس نہیں آنے کا ہے. ایک دن جو آنے والا ہے اس کے ہمیں نہیں پتا کہ کل کے دن مجھے ملے گا نہیں ملے گا, کل کا رات مجھے ملے گی نہیں ملے گی, لیکن آج کا دن جو ابھی میں بیٹھا ہوں مجھے اطمینان ہے کہ ابھی تو میرے پاس وقت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا مجھے نہیں معلوم, لیکن ابھی جو وقت ہے میرے پاس, صرف دل میں انسان توبہ کر کرنے کی نیت کرے، خدا سے استغفار کرے، یا رب ارحم ضعف بدنی، اے میرے اللہ میرا بدن ضعیف ہو چکا ہے، میرے اس بدن ضعیف پر رحم فرما، اے میرے اللہ ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ ذرا غور تو کریں کیا جملے ہیں، کیا باتیں ہم خدا سے کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک عادت ڈال دی ہے کہ دعائے کومیل پڑھنی ہے، شروع سے آخر تک ہم نے پڑھ ڈالی، دعائے ندبہ پڑھنی ہے، شروع سے آخر ہم نے پڑھ ڈالی، لیکن کبھی جملوں کی طرف غور کریں کہ میں خدا سے کیا باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے زمانے کے امام سے کیا باتیں کر رہا ہوں، یہ خدا کیا خدا ہے کہ جو اپنے بندے کا 24 گھنٹے انتظار کر رہا ہے کہ میرا چاہنے والا آئے، میرا ماننے والا آئے، مجھ سے کچھ مانگے۔ ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا آدمی یہ دنیا کے اندر موجود ہو، 24 گھنٹے دروازہ کھلا رکھے بیٹھا ہو؟ ارے رات میں یہ دروازے سب بند ہو جاتے ہیں، ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آؤ میرے بندے، اے میرے چاہنے والے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں آتا ہے، کیوں مجھ سے نہیں مانگتا ہے؟ یہ ظلم تو نفسی، انسان اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ خدا کے سامنے ذلیل حقیر اور مسکین کا واسطہ دے، اپنے نفس کے ظلم کا واسطہ دے، خدا کیوں قبول نہیں کرے گا، خدا کیوں معاف نہیں کرے گا؟ لیکن ہم دعا کرتے ہیں اس طریقے سے جیسے ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ہم نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا ہے۔ یا رب ارحم ضعف بدنی، اے میرے اللہ اس بدن ضعیف پر رحم فرما، یہ بدن کیسے تحمل کرے گا تیرے عذاب کو؟ اے اللہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، میں تیری محبت میں آیا ہوں، میں تجھ سے عشق رکھتا ہوں۔ حقیقی عشق کرنا ہم سیکھیں، حقیقی خدا سے رابطہ کرنا سیکھیں۔ وہ پالک کائنات، وہ پروردگار کتنا بہترین خدا ہے، اگر ہم نے فقط نیت کی ہوتی ہے گناہ کی، وہ کہتا ہے نہیں لکھ، اور اگر کر بھی لے 7 گھنٹے کا انتظار کرواتا ہے فرشتے سے کہ ابھی رک جا، شاید یہ میرا چاہنے والا 7 گھنٹے میں نماز کا وقت آ جائے گا، شاید نماز میں اسے یاد آ جائے، شاید نماز میں اسے یاد آ جائے، وہ اپنی مغفرت کر لے، اپنا استغفار کر لے۔ لیکن ہم اس خدا کو بھول چکے ہیں، ہم نے دنیاوی خدا کو بنا لیا ہے، ہم نے جھوٹوں خدا کو بنا کے اپنے سامنے رکھ لیا ہے۔ وہ جناب خدیجہ کا آج دن ہے، آج ان کی وفات ہے۔ کیسی عظیم ہستی ہے جناب خدیجہ، کہ جنہوں نے اپنے سارا مال اسلام کی قربان خرچ کر دیا، اسلام کی خاطر رسول اکرم کے حوالے کر دیا، اور کیسے اپنے آپ کو بنایا جناب خدیجہ نے، کہ جناب خدیجہ یا اگر رسول کو کوئی ناراضگی کسی سے ہوتی، یا رسول کو غصہ آ جاتا، یا رسول کوئی مشکلات میں ہوتے، تو ان کے سامنے اگر جناب خدیجہ کا نام لیا جاتا تو فوراً ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ اور خدیجہ کے زندگی میں دوسری شادی رسول لینے کی، اس طریقے سے جناب خدیجہ نے اپنا کردار پیش کیا، آج ہمارے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہے کہ آج ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا خرچ کر سکتے ہیں، کیا ہم قربانی دے سکتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے رسول کے زمانے میں اپنی ہر چیز قربان کر دی، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب تمام عرب کی خواتین نے اسے راستہ بھی چھوڑ دیا۔ آج یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو، آج زمانے کا امام ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا امام حسین نے بلند کی تھی، آج بھی وہ صدا باقی ہے۔ میرا زمانے کا امام ہمیں بار بار پکارتا ہے، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، میرے لیے تیاری کرو، میرے لشکر کی تیاری کرو تاکہ میں آ سکوں۔ امام زمانہ منتظر ہیں کہ ہم کیا کریں، کیا کام کریں گے جس سے ہم امام زمانہ کے راستے میں جو کانٹے بچھائے ہوئے ہیں ان کانٹوں کو اٹھائیں، جو راستے میں ہم نے جال بچھا دیے ہیں ان جالوں کو ہٹائیں تاکہ میرے زمانے کا امام جلدی آ سکے۔ جناب خدیجہ وہ عظیم عورت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا بچپن کے اندر ماں کا سایہ سر پہ اٹھ گیا۔ جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت، جناب خدیجہ کی مظلومیت کو آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ جب اپنا سارا مال دیتی تو عرب کی خواتین کا رابطہ اسے قطع ہو جاتا ہے، لیکن یہ فاطمۃ الزہرا ماں کے شکم میں ہو کر ماں کا دل بہلاتی ہے اور کہتی ہے، ماں اگر لوگوں نے رابطہ ختم کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ سے دل بہلاؤں گی. لیکن عجیب، یہ جناب فاطمہ زہرا 5 سال کے اندر ماں کا سایہ اڑ جاتا ہے، اس وقت سے لے کر 18 سال کی عمر تک کیا مصائب پڑے ہیں، کیا مشکلاتیں پڑی ہیں. تو جناب فاطمہ زہرا کہ جب ان کے بابا اس دنیا سے جاتے ہیں تو 3 دن کے بعد، روایت میں ہے کہ 3 دن کے بعد جناب فاطمہ زہرا اپنے گھر سے نکلتی ہے، لیکن عجیب انداز ہے، جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں عصا ہے. دیکھنے والے نے شاید سوال کیا ہو، بی بی فاطمہ زہرا ارے یہ کیا ہو گیا، ارے 3 دن کے بعد آپ اپنے بابا کی قبر پہ جا رہی ہیں اور ہاتھ میں عصا آ چکا ہے. تو بی بی نے پلٹ کے یہ کہا ہوگا، اے سائل تو نے سوال تو کر لیا، کیا تجھے وہ جلا ہوا دروازہ یاد نہیں ہے؟ کیا تجھے وہ سکھ شدہ محسن کا لاشا یاد نہیں ہے؟ حاضی دو جناب فاطمہ زہرا کی مظلومیت کو دیکھے، آج ہم جناب فاطمہ زہرا کو ان کی ماں کا پرزا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا آپ کی ماں اس دنیا سے گئی، آپ کا سایہ، آپ کے سر سے ان کا سایہ اٹھ گیا، ہم آپ کو پرزا دیتے ہیں. لیکن ایک بچی ہم کربلا میں بھی دیکھتے ہیں، جو 4 سالہ بچی تھی، ارے جس کا بابا شہید کیا گیا، ارے ظالموں نے اس کے منہ پہ تماچے مارے، کانوں سے بالیاں چینی گئی. ہاں آج ہم زمانے کے امام کو واسطہ دیتے ہیں، آئے ہم ان کو پرسا دیتے ہیں، مولا زمانے کے امام آئیے، ہم آپ کو آپ کی دادی فاطمہ زہرا کا پرسا دیتے ہیں. ارے امام زمانہ کو جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں اپنی دادی کو یاد کر کے، اپنے دادی کے شکستہ پہلو کو یاد کر کے، آئے ہم آج امام زمانہ کا جناب فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا، ارے ان کا پرسا دیتے ہیں اور دعا کریں، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ جناب فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تجھے آج کی دادی مستی کی وفات کا واسطہ، تو ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. خداوندہ جو بے اولاد ہے ان اولاد صالح عطا فرما، جو مشکلات و پریشانی میں گرفتار ہے اس مشکلات و پریشانی کو دور فرما. خداوندہ آج کے دن ہم نے جو درد حاصل کیا ہے، خداوندہ تجھے واسطہ اس عظیم ہستی کا، جناب ختیجہ کا، ان کے صدقے میں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی کر، راضی فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. باوزی بلند سلامات.